जो तज़किया नफ्स के हवाले से बात कर रहे थे, हदीस नंबर 7 चेल हदीस में, तो उसमें बात हो रही थी गज़ब पे, गुस्से पर। और गज़ब के हवाले से जो हदीस थी वो ये थी कि छठे इमाम ने फरमाया कि अलग़ज़बो मिफ्ताहो कुल्ले शर, कि हर शर की कुंजी गज़ब है। गज़ब के हवाले से इस बात को हमने पिछली दफ़ा क्लियर कर लिया था कि गज़ब से मुराद कुव्वे गज़बिया नहीं है, यानी जो कुव्वे गज़बिया जो खुदा ने हर इंसान को दी है, बल्कि तकरीबन हर मखलूक को दी है। और किस एतबार से कुव्वे गज़बिया वर्क करती है कि हर मखलूक के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो उन चीज़ों को जज्ब करता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, और उन चीज़ों को दफ़ा करता है कि जो उसके लिए नुकसानदेह है। तो ये दूर करने वाली चीज़, दूर करने वाली कुव्वत जो है, ये कुव्वत गज़बिया है। यानी अब वो कुव्वत गज़बिया एक जिस्म में भी है कि जो मुज़िर असरात को दूर करती है, और एक खुदा ने हर मखलूक को ये ताकत भी दी है कि वो कोई चीज़ उसको नुकसान पहुंचाने आए तो वो उसको दफ़ा करे, अपने से दूर करे। ये मतलब नहीं है इस कुव्वत गज़बिया का, ठीक। तो यहाँ पर गुस्सा या गज़ब क्या है कि जब इंसान की कुव्वत गज़बिया अपनी हद से बाहर निकल जाए, इफरात में, इफरात यानी ज़ाती की तरफ चली जाए, और उस वक्त इंसान का क्या हाल होता है। यानी सबसे पहली बात यह होती है कि इंसान का हाल ये होता है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और वो जो कुछ भी सामने आता है उसको डिस्ट्रॉय करने पर दरपे हो जाता है, ठीक है। ये वो कुव्वत यानी गुस्सा जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो तकरीबन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये बात हमने क्लियर कर ली थी। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि आप लोगों को अगर याद हो कि मैंने जितनी भी हदीसें आपके सामने बयान की थी तो उसका एक कुरानी ताल्लुक भी बयान किया था, कि जो यहाँ पर इतना ज़्यादा बयान नहीं, क्योंकि ये अहादीस के हवाले से बात हुई है यहाँ पे। तो लेकिन चाहे हमने खुद पसंदी की बात की हो, तकब्बुर की बात की हो, हसद की बात की हो, तो उसका कुरानी कनेक्शन भी आपको सुनाया था कि कुरान करीम में ये सब बातें कहाँ कहाँ पर आई हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुस्से और गज़ब के हवाले से कुरान करीम में कुछ खास बयान नहीं है। यानी इंसानों के गुस्से या उसका इलाज या इस किस्म के हवाले से इस नफ्स की बीमारी के तौर पर कुरान करीम ने कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ, काज़िमीन अल-ग़ैब, हाँ मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ये काज़िमीन, उसको गैज़ को पी जाने वाले। हाँ, लेकिन जैसे गज़ब की जो बात है ना, तकरीबन एक जगह याद आता है कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गज़ब की बात हुई है सूरह ताहा में, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे तशरीफ़ ले गए थे और उनको खुदा ने इत्तला दी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम ने गौशाला परस्ती शुरू कर दी है, तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पलटे हैं तो आलम गज़ब में पलटे हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ पर एक हमें बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता मिलता है गज़ब के ही हवाले से, कि खुदा ने फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अपनी कौम की इस हालत को देखा तो उनके हाथ में जो तौरात की तख्तियाँ थीं उन्होंने फेंक दी, और फिर मुआखजा किया, हज़रत हारून को पकड़ा, सामरी को सज़ा दी और सब कुछ किया। फिर फलम्मा सकता मूसा अनिल गज़ब, इस तरीके से कि जब मूसा का गज़ब साकित हो गया। ये एक बड़ा अजीब जुमला है, ठीक है। साकित, साकित किसके मुकाबले में है? सुकूत, नुत्क, नुत्क यानी बोलना, गोयाई। और नुत्क जो है वो एक अकली अमल है, यानी बोलने का अमल जो है वो दीवानगी और जुनून की हालत में अगर इंसान के मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं उसको नुत्क नहीं कहते हैं। नुत्क यानी जो गुफ्तगू आप करते हैं सोच और समझ के साथ, اس کے اپوزٹ ہے سکوت. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ حقیقتاً نطق تھا جو کہ ساکت ہو گیا. تو یہ ایک بہت عجیب پہلو ہے جو غضب کے بارے میں ہمیں سامنے آتا ہے کہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کا جو غضب ہے وہ بھی ایک عقلی کام ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے غضب کے اور غصے کے طریقے سے. اور یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ نظریہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ معرفت ہمارے سامنے آتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی ایکسپریشنز ہیں، اس کے ہر ایکسپریشن کے دو موڈز ہیں، دو انداز ہیں، دو چینلز ہیں. ایک عقلی چینل ہے، ایک جذباتی چینل ہے. ہم لوگ جتنے بھی اپنے جذبات کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ سب کے سب ایموشنل چینل سے کرتے ہیں. ہماری محبت جذباتی ہے، ہماری نفرت جذباتی ہے، ہمارا غصہ جذباتی ہے، ہر چیز جذبات سے ابھر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جذبات کہاں سے آتے ہیں؟ جذبات کہاں سے آتے ہیں یہ بھی پیدا کرنا، یعنی اس بات کا تعین کرنا بھی ضروری ہے نا. جذبات کہاں سے آتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں جذباتی ہے، یعنی واٹ، اس کا ریجن، اس کا اوریجن کیا ہے، سورس کیا ہے جذبات کا؟ ٹھیک ہے، قلب میں مان رہا ہوں، لیکن سورس کیا ہے؟ حقیقتاً غیر خدا سے تعلق. اگر آپ اس جملے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت پر لطف ہے. غیر خدا سے تعلق جو ہے وہ جذبات کو جنم دیتا ہے. خدا سے تعلق ہمیشہ عقلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدا سے تعلق جو ہے وہ جذباتی، یعنی اگر پتہ نہیں ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن ویسے حقیقی خدا سے تعلق جذباتی نہیں ہوتا. اور اگر ہو تو پھر یہ وہی طالبان والبان ٹائپ کی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسے اندھے، لیکن حقیقتاً خدا سے انسان کا جو تعلق ہے نا وہ عین عقل ہے. باقی جتنا اولاد سے تعلق، اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں. بیسیکلی جذباتی ہوتا ہے، آپ اس کو عقلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دوستی کا تعلق، کسی بھی چیز کا، آپ کا اپنے جاب سے تعلق، آپ کا اپنے ہنر سے تعلق، اپنے علم سے تعلق، ان تمام جتنے بھی تعلقات انسان اس زندگی میں اسٹیبلش کرتا ہے، بیسیکلی یعنی شروع میں جذباتی ہوتے ہیں. انسان اگر بامعرفت ہے تو اس کو جذباتی کو عقلی میں کنورٹ کر سکتا ہے. تو ہم جتنے بھی اپنے تعلقات کو لے کر چلتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں غصے میں لاتے ہیں، وہ سب کے سب جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جذبات یعنی لوگوں سے، جو چیزوں سے ون ٹو ون انٹریکشن ہمارا. لیکن اگر وہی انٹریکشن ون ٹو ون نہیں ہو بلکہ یوں ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، یوں ہو جائے، یعنی خدا اور خدا سے چیز، نہ کہ براہ راست چیز. ٹھیک ہے، جب ڈائریکٹ ون ٹو ون تعلق ہے وہ جذبات ہے، وہ چیز، وہ تعلق ہمیشہ ایموشنز کو جنریٹ کرتا ہے. وہ تعلق ہمیشہ وہی، جس کو آپ جذباتی نا، اس میں وہی غصہ ہے اور غمی ہے اور یہ ہے اور وہ سب مسائل ہیں. لیکن اگر یہ تعلق، جیسے آپ کا سیٹلائٹ لنک ہوتا ہے نا، کہ آپ کے جتنے بھی سگنل ہیں وہ سب پہلے امیج جاتے ہیں سیٹلائٹ پہ، پھر ادھر آتے ہیں، تو یعنی کہ اس میں وہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، وہ جائیں سب خدا کی طرف، اور وہاں سے اگر فلٹر ہو کے آگے اجازت مل رہی ہے تو آگے جائیں، ورنہ ختم. تو یہ سارے کے سارے تعلقات کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ جذباتی سے عقلی میں. تو انسان اس حالت میں اپنے جس جذبے کا بھی اظہار کرتا ہے وہ عقلی ہوتا ہے. اور خود جی،
اس میں جو جناب نوح نے اپنے اس ناخلف بیٹے کے لیے خدا سے فریاد کی،
حضرت نوح علیہ السلام کا بہت بلند معیار
ہے.
ہاں، اس میں آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں وہ آیتیں پڑھ لوں، تھوڑا سا آپ اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے,
لیکن
وہ آپ کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ وہ آیتیں نہیں دیکھیں گے. نہیں نہیں, آپ یہ اصل میں پرابلم یہی ہوتی ہے نا کہ قرآن اتنا ایکیوریٹ ہے نا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو قرآن کی فیلڈ میں نہیں لے جائیں گے نا تب تک وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا ہم اپنے موضوع سے ڈائیگریس ہوں گے,
بعد میں کر
لیں گے. نہیں ابھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جب وہ غرق ہو گیا, وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ, اور نوح نے ندا دی اپنے رب کو, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا. اب آپ اس جملے پہ غور کیجیے گا, اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو سب حکم کرنے والوں میں سب سے بہتر حکم کرتا ہے. کون سی بے ادبی ہے یہاں پہ؟ انتہائی ادب ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا, بیٹے کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا, میرا بیٹا میرے اہل میں سے, میرا بیٹا میرے اہل میں سے. ٹھیک ہے, نہیں آپ اس کو اشکال بیان کریں.
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کو پتا تھا کہ وہ خدا کے رستے سے ہٹا ہوا تھا نا,
یہ ضروری نہیں ہے. اور جب خدا بات کر رہا ہے اہل کی, تو اہل سے آپ کس بات کو مراد لیں گے؟ یعنی کہ ایون اگر بیٹے کو بھی مراد لیں گے, گناہگار بھی ہے, تو وہ بیٹا اہل میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں, تو آپ اس میں یہ دیکھیں نا, اس میں آپ نہیں نہیں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں اس بات کو کہا ہے کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ اس بات کو کہا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا. ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے. اور اہل کا لفظ کیوں لائے؟ یہ ضروری اس لیے کہ خدا کا وعدہ کیا تھا, اہل بچانے کا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان وعدک الحق, آپ اس ادب کو ملاحظہ کریں. یہ نہیں کہا کہ میرے اہل میں سے ہونے کے باوجود غرق کیوں ہو گیا, یہ نہیں کہا. میرا بیٹا میرے اہل میں سے, تیرا وعدہ حق ہے, انت احکم الحاکمین, لیکن میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اس تیسرے جملے پہ غور کریں. جی تشریف لیں. کہ مجھے اس بات پر اعتراض بھی نہیں ہے. کیوں؟ انت احکم الحاکمین, کہ تو جو حکم کرتا ہے, تو جو فیصلہ کرتا ہے, وہ سب سے بہتر ہے. کہاں وہ بات ہے؟ یعنی صرف ایک بات سمجھنا ہے. اچھا, اس کے بعد خدا نے اس کو واضح کیا, خدا نے بھی بیٹے کی بات نہیں کی. انہو لیس من اہلک, تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی تم جو یہ بات سمجھ رہے ہو کہ میرے اہل میں سے ہے میرا بیٹا, ظاہراً ہے لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, کیوں نہیں ہے اہل میں؟ اچھا, یہ جو ترکیب ہے نا, یہ بہت عجیب ہے. انہو, بے شک وہ ہے, عمل غیر صالح, بے شک وہ غیر صالح عمل ہے. نہ کہ اس کا عمل غیر صالح. تو یعنی اس ترکیب سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مجسم صالحیت سے باہر ہے. ورنہ اگر عمل میں سے کچھ غیر صالح ہوتا تو پھر بھی ہم خیال کر لیتے. ٹھیک ہے, اور اس پر بھی ان کو تنبیہ کی گئی ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, مجھ سے مت سوال کرو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعذک, بے شک میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ان تکونا من الجاہلین. اگر حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی غلط بات کی ہوتی تو جواب میں نصیحت نہیں تنبیہ آتی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, اور یہ بہت بہت اعلیٰ مقام کی نشاندہی ہے, بہت اعلیٰ مقام کی, کہ ہم تو اس سے مطلب کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتے, لیکن یہ ادب, اور یہ علامہ طباطبائی ہے نا, خدا ان کو غریق رحمت کرے, کہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ انبیاء کا ادب ملاحظہ کریں خدا کی بارگاہ میں. یعنی جس طریقے سے کہ ایک نبی خدا سے ہم کلام ہوتا ہے, جس طریقے سے بات کرتا ہے, وہ اس میں کس قدر ادب ہے. تو آپ واضح بھی کہ یہ کہیں بھی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا کیوں ڈوبیا, کہیں بھی یہ بات نہیں کہی. میرے اہل میں سے اہل بچانے کا وعدہ تھا, تیرا وعدہ حق ہے, لیکن میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, انت احکم الحاکمین سمجھنا چاہتا ہوں. اور خدا نے بھی سمجھ, کیونکہ وعظ و نصیحت سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے, نہ کہ غلط کاری پر تنبیہ اور ڈانٹنے کے لیے. اعذوکا, میں تجھ کو وعظ کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ثابت ہے, بالکل ثابت ہے کہ 100% تعلق بخدا کے ماتحت ہے ہر تعلق انبیاء علیہ السلام. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان اگر خدا کے تعلق سے ہر چیز کو لے کے چلتا ہے تو ہر چیز عقلی ہوتی ہے, تابع عقل ہوتی ہے. اور یہاں پر پھر عقل پر بھی ایک بڑا, یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا تفصیلی بیان طلب کرتا ہے عقل بھی, کہ عقل سے مراد ریزننگ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید وہ پورا آپ لوگوں کو نہ ملے, اس میں اس وقت ریکارڈ نہیں ہو رہے, اس پر بھی پورے 10-12 مجالس تھیں عقل پہ. کیونکہ عقل کی جو تعریف ہے نا, وہ ریزننگ پاور نہیں ہے, تھنکنگ پاور نہیں ہے انسان کی, بلکہ عقل خدا کا وہ تحفہ ہے جس کی بنا پر انسان حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. یہ تحفہ خدا نے ہر انسان کو دیا ہے. یعنی آپ اگر چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, آپ اگر صحیح راہ کو پہچان سکتے ہیں, آپ اگر غلط کو صحیح سے الگ کر سکتے ہیں, کس وجہ سے کر سکتے ہیں؟ کہ خدا نے آپ کے اندر ایک فیکلٹی رکھی ہے کہ جو یہ سب کام کر کے دیتی ہے آپ کو. اس قوت کا نام جو ہر انسان کے پاس ہے, اس قوت کا نام عقل ہے. اور عقل بھی کتاب کے طریقے سے انسان پر حجت خدا ہے. ساتویں امام کا جو قول ہے کہ خدا نے ایک حجت انسان کے باہر رکھی ہے, ایک حجت انسان کے اندر رکھی ہے, اور خدا انسان کی عقل کو بھی گواہ بنا کے لائے گا قیامت کے دن, جس طریقے سے کہ انبیاء اور کتاب گواہ بن کر آئیں گے انسان پر, عقل بھی گواہ بن کے آئے گی کہ ہم نے تمہارے اندر وہ جوہر رکھا تھا کہ جو تمہیں ہر چیز کو سمجھا رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تم پر ہر چیز کو کھول رہا تھا, ہر چیز کو واضح کر رہا تھا, اس کے باوجود تم نے غلط رستے کو اختیار کیا. تو غصہ عقلی بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. انہیں نبی کا جو غصہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم نے مثال کے طور پر جنگیں اور غزوات لڑی, لوگ قتل ہوئے آپ کی طرف سے, کیا یہ جذباتی اقدام تھا؟ کیا جنگوں میں جانا, جہاد کرنا, قتل کرنا, مجاہدہ کرنا, کیا اس میں کوئی جذبات ہے؟ نہیں, پیغمبر کے پاس یہ جذبات والا کام نہیں ہے. یعنی وہ تمام جنگیں بھی عقلی تھیں, صلح بھی عقلی تھی, ہر چیز مطابق عقل تھی. اور عقلی اور جذباتی کا معیار کیا ہے؟ کہ آپ اگر ڈائریکٹ چیزوں سے کنٹیکٹ ڈیولپ کریں گے, وہ تعلق جو ہے وہ ایموشنل اور جذباتی ہوگا, یعنی وہ چیز آپ کو حرکت میں لائے گی. اور آپ اگر خدا کے ریفرنس سے ہر شے سے تعلق پیدا کریں گے, تو کیونکہ خدا سے تعلق بربنائے عقل ہے اور عقلی ہے, اسی وجہ سے اس تمام چیزوں سے بھی آپ کا تعلق کیا ہو جائے گا؟ عقلی ہو جائے گا، جذباتی سے عقلی ہو جائے گا. اور یہ آیت اللہ جوادی عملی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ جس میں انہوں نے عشق کو جب ڈیفائن کیا ہے تو ان الفاظ میں ڈیفائن کیا تھا کہ عقل جب کامل ہو جاتی ہے تو اس پر عشق کا رنگ آ جاتا ہے. یعنی جو عشق اور جس کے امام علی علیہ السلام کے دعاؤں میں جو جملے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں جس محبت اور جس عشق کا ذکر ہے، وہ یہ عشق و محبت نہیں ہے جو انسانوں کے مابین ہوتی. انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس پر، یعنی عقل کامل ہونے کے بعد عاشق ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیں، عقل کامل ہونے کے بعد عاشق ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہم تھوڑی سی واضح کر دیں، کیونکہ یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جو بہت اہم ہے جس کا سمجھنا ہے. یہ کنسیپٹ بڑے کی کنسیپٹس ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے نا، اس سے آپ بہت سارے دروازے کھول لیں گے. کہ عقل، چلیں اس کو پھر بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی شاید زبان پہ لفظ نہیں آ رہے، اس پر آ جاتے ہیں حدیث پہ. غضب کی ہم بات کر رہے تھے، اور غضب کے بارے میں ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ غضب، اور اس کو یاد رکھیے گا، حوالہ سورہ طٰہٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو خدا نے کیا کہا کہ غضب ساکت ہوا، اور سکوت ہے نطق کے مقابلے میں، یعنی بولنے کے مقابلے میں نطق وہ عمل ہے جو عقل سے کیا جاتا ہے، اور حالت عقل میں انسان جو سمجھ کے بات کرتا ہے وہ نطق ہوتی ہے. تو سکوت یعنی کہ غصہ اگر بولے تو ناطق ہے، غصہ خاموش ہو جائے تو ساکت ہے. تو یہیں سے ہماری وہ بحث شروع ہوئی تھی کہ غصہ جو ہے معصوم کا اور مومن حقیقی کا، وہ بھی بربنائے عقل ہوتا ہے، نہ کہ بربنائے جذبات، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو بہت مشہور واقعہ ہے عمر ابن عبدود والا، تو وہاں بھی امام علی علیہ السلام نے کس غصے کو کرب ڈاؤن کیا؟ وہ غصہ جو جذبات سے ابھر رہا تھا. اور کس غضب کی بنا پر اس کو قتل کیا؟ وہ غضب جو بربنائے عقل تھا، ٹھیک ہے. اسی مثال سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قتل اس کو کیا، اور قتل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب تک قوت غضبیہ حرکت میں نہیں آئے گی، انسان تلوار تھوڑی چلائے گا، قتل تھوڑی کرے گا کسی کو. قتل کیا لیکن اس غضب کی بنیاد پر کیا کہ وہ غضب جو الہی اور عقلی تھا. یہ بات. کچھ حدیثیں جو بیان فرماتے ہیں، وہ حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل یفسد النحل العسل، کہ غضب جو ہے وہ ایمان کو اس طریقے سے فاسد کر دیتا ہے جیسے کہ سرکہ شہد کو. یعنی اگر آپ شہد میں سرکہ ڈال دیں تو وہ فاسد ہو جاتا ہے. فاسد کا مطلب کیا؟ یعنی وہ چیز استعمال کے قابل نہ رہے، اپنے اصل پرپز کو خراب کر دے، ختم کر دے. پانچویں امام نے فرمایا کہ غضب جو ہے جمرتم من الشیطان، شیطان، السلام علیکم، شیطان کی لگائی ہوئی چنگاری ہے. تو قدو فی قلب ابن آدم، جو اس نے اولاد آدم کے قلب میں جس کو بھڑکایا ہے، ایک چنگاری ڈال دیتا ہے. اور چنگاری ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑی خوبصورت وہ ہے، کنایا ہے. چنگاری آپ کہاں ڈال کے منتظر، آپ نہیں مطلب خدا نخواستہ کوئی بھی بدنیت انسان، خالی چنگاری کہاں ڈال کے بیٹھ جائے گا؟ جہاں پر بھڑکنے والا مادہ ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی مثال کے طور پر پانی میں چنگاری ڈال کے نہیں اس بات کی توقع رکھے گا، کہ تیل میں چنگاری ڈال کے ضرور توقع رکھے گا، یا اگر کوئی کمبسٹبل مٹیریل ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غضب جو ہے وہ شیطان کی چنگاری ہے کہ جس سے وہ بطور ایندھن کہاں استعمال کرتا ہے؟ ابن آدم کے قلب میں. یعنی اگر تم نے اپنے قلب میں وہ ایندھن رکھا ہوا ہے, کون سا ایندھن رکھا ہوا ہے؟ مطلب اپنے دل میں وہ تمام جذباتی تعلقات, یعنی جذبات کی بنیاد پر تعلقات. اور ایک اور بات جو اگر آپ کو پچھلی گفتگو یاد ہو, تو انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی چیز بنتی ہے, سب سے بڑی وحشت کیا ہے, یاد ہے آپ کو؟ جتنی بھی ہم نے صفات پر بات کی, سب سے بڑی وحشت کیا ہے؟ سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے. سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے. یعنی اگر انسان یہ آپ دیکھیں گے, شیطان کے لیے پرفیکٹ ریسیپی ہے, جذباتیات کمبائنڈ ود خودبینی اور خود پسندی. صرف ایک چنگاری ڈالنے کی دیر ہے وہاں پہ. یعنی وہ چنگاری کیا ہے؟ اور یہاں بھی میں ایک بات آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں, اس کو اپنی زندگی میں دیکھیے گا, تجربہ کیجیے گا. بہت سارے افراد آپ کو اپنے ارد گرد ایسے ملیں گے جن کے بارے میں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس الحمدللہ بصیرت ہے تو آپ اس بات کو واضح طور پہ دیکھ لیں گے کہ اس کی حرکات اور سکنات موٹیویٹڈ بائی شیطان ہے. یعنی اس کا جو وجود ہے نا, یہ اس کے اپنے قابو میں نہیں چل رہا ہے. اس کا اپنا وجود حرکت کرتا ہے اور موٹیویٹ ہوتا ہے شیطان سے. ایمان اور ظاہر مومن کے لیے تربیت بھی ہے, امتحان بھی ہے. اکثر اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی شخص آپ کو کنفرنٹ کرے گا جو کہ ابلیس کے اشاروں پہ حرکت کر رہا ہے, ابلیس کے اشاروں میں جس کی زبان کھلتی ہے, وہ آپ کو کنفرنٹ کرے گا اور وہ چنگاری آپ کے اوپر پھینک دے گا. وہ ایک فحش جملہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک تانہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک طنز بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس قبیل کی کوئی چیز. اور پھر آپ دیکھیں کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سب کے سب خدا کے نظام امتحان ہے زندگی کے, اور جن کے ذریعے سے اللہ مومن کا خاص طور سے امتحان بھی لیتا ہے, اور یہ امتحان مومن کی تربیت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے, اور یہ بھی یعنی کہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام علی علیہ السلام کے باقاعدہ آپ نے نہج البلاغہ میں کئی دفعہ اس کے ریفرنس بھی دے چکا ہوں, چوتھا یا ساتواں خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ شیطان پہلے آتا ہے, انسان کے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, اگر تم اس کی دعوت کو قبول کر لو اور اسے اپنے دل میں اندر آ جانے دو تو فرخا و بازا, وہاں وہ اپنے گھونسلہ بناتا ہے پہلے, پھر انڈے دیتا ہے, پھر تمہارے دل کے اندر ہی بیٹھ کے تمہاری طاقت کو استعمال کر کے ان انڈوں میں سے بچے نکالتا ہے, پھر اس کی پورا لشکر تیار ہوتا ہے تمہارے قلب میں, اور پھر وہ لشکر تمہاری مملکت قلب و نفس پہ قابض ہو کے تمہیں دربان بنا کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. یعنی اب قوت تمہاری, اعضاء و جوارح تمہارے, استعمال اس کا اور تم اس کے ملازم ہو. جو میں نے یہ بات کہی کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حرکات اور سکنات ان کے اپنے قابو میں نہیں ہوتی ہیں, دے آر موٹیویٹڈ اینڈ موبلائزڈ بائی دا ڈیولش ایجنسی. وہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو ان کو حرکت. اب بالکل اگر آپ الحمدللہ اپنی مومنانہ بصیرت کو استعمال کریں, آپ کو دیکھ جائے گا کہ یہ انسان جو ہے نا, یہ خود سے اپنی حرکت نہیں ہے اس کی, یہ ٹرانس میں ایک لحاظ سے. تو یہ جو چنگاری امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ وہ چنگاری یہ بھی ہیں کہ جو مومن کے اوپر شیطان پھینکتا ہے. اور اس وہ ایندھن کون سا ہے جو اس چنگاری سے فوراً آگ پکڑ لے گا؟ جذباتیات کمبائنڈ ود خود پسندی اور خود بینی. اگر انسان خود بین ہے، خود خواہ ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ہی چاہتا ہے، اور اپنے اندر اس کی ذات کے اندر جتنے کنیکشنز ہیں وہ سب کے سب جذباتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جذباتی کی آپ تعریف سمجھ گئے نا، یعنی کہ چیزوں سے ڈائریکٹ ون ٹو ون تعلق، نہ کہ خدا کی بنیاد پہ تعلق، وہ تعلق ہمیشہ ایموشنل ہوگا. یعنی ایموشنل کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک خود بخود ایک تحریک و تحرک بیدار کر دے گا بغیر عقل کو بیچ میں لائے ہوئے. تو اس سے ہمیں ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ شیطان وہ چنگاری، اس کی پھینکی ہوئی چنگاری ہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی ہی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کی تو خدا نے ان کو فرمایا کہ یا موسیٰ امسک غضبک عمن ملکتک علیہ اکف عن کا غضبی، اے موسیٰ جو لوگ جن کے اوپر تم مالک ہو ان کے اوپر غصے کو تم قابو کر لو، میں اپنے غصے کو تم سے دور کر دوں گا. یہ ایک بہت اہم نسخہ ہے اس کے غصے کی بیماری کو قابو کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یعنی انسان جو ہے حقیقتاً غصہ جو ہے وہ کمزور پر ہی کرتا ہے، یا غصے کا اظہار کمزور کے ساتھ ہی کرتا ہے. یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ آتش غضب الہی سے زیادہ دردناک کوئی آگ نہیں ہے. کہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا تمام چیزوں سے سخت تر کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا غضب خدا. لوگوں نے ان کے حواریوں نے پھر سوال کیا ہم غضب خدا سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، آپ نے فرمایا اپنے غضب کو کنٹرول کر کے. اگر تم غضب خدا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، تو اپنے غضب کو لوگوں پر کنٹرول کرو. یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی کہ اس حدیث میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگ کو، آتش کو غضب خدا سے تعبیر کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ شاید اس کی ایک باطنی وجہ یہ ہو کہ غصے کے اندر بھی انسان کے جتنے اعضاء و جوارے ہیں وہ ایک لحاظ سے جھلس اٹھتے ہیں اور ان میں سے شعلہ برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شعلے برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت انسان کے باطن میں پیدا ہونے والی کیفیات کی حقیقت کو ظاہر کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے. آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیات ہمارے نفس میں پیدا ہوتی ہیں ان کی اصلی اور حقیقی شکل کو دکھا دینا. یعنی آپ مجھے بتائیں گے غیبت کی شکل کیا ہے؟ غیبت کی اصل شکل کیا ہے؟ جہنم کے کتوں کی غذا. یا بقول قرآن کریم، یعنی یہ حدیث میں، اور بقول قرآن کریم غیبت کی شکل کیا ہے؟ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ وہ واقعے میں کہ رسول خدا نے اس چیز کو باقاعدہ دکھا دیا تھا کہ دیکھو یہ چیز جو ہے نا یہ خالی تمثیل نہیں ہے، یہ کوئی مثال یا تشبیہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. تو اسی طریقے سے جنت کے حوالے سے بھی کہ اگر یعنی خدا یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ جنت کے جس کی وسعت یا جس کا عرض اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یعنی اس جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو کہ جو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض، عرض پھیلاؤ کو کہتے ہیں، وڈتھ کو کہتے ہیں، چوڑائی کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ آسمان و سماوات و عرض کے برابر ہے, آسمانوں اور زمین کے برابر ہے پھیلاؤ اس جنت کا جو کہ متقین کے لیے تیار کی کر کے رکھ دی گئی ہے. اور اس میں بھی اس قرآنی اصطلاح میں بھی ایک بہت لطیف پہلو ہے کہ اگر جنت کا پھیلاؤ ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہے تو اونچائی کہاں ہے پھر, وہ والی ڈائمینشن کہاں ہے کہ اگر پھیلاؤ اس کا ساتوں آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے تو اونچائی کہاں جا رہی ہے, اس ڈائمینشن کے ذکر ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ ڈائمینشن حقیقتاً لقاء اللہ ہے. یہ جو عرض والی پھیلاؤ والی جنت ہے یہ وہ سب ہے کہ جس میں نعمتیں اور انواع و اقسام اور لذتیں اور سب کچھ, لیکن جو ہائٹ ہے جنت کی اور بہشتی جنتی انسان کی وہ اس کا سیر اور بلند ہونا ہے اللہ, قربت الہی. اور وہ جو سیر اللہ ہے وہ کسی آسمان اور زمین کے پیمانے میں ناپی ہی نہیں جا سکتی, اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں ہے ان ٹرمز میں کہ انسان کی کا بلند, انسان کا اوپر اٹھنا اللہ, وہ اس کی جو قیمت ہے وہ کسی بھی آپ تمثیل میں ظاہری چیز کی بنیاد پر اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. یعنی خدا یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے کا مجھ سے تعلق اتنا وسیع ہے جیسے سات آسمان اور زمین. نو, سات آسمان اور زمین اس اللہ اور بندے کے پرخلوص تعلق کے کمپیریزن میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو واضح ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جہنم, اسی طریقے سے جہنم کہ جیسے کہا کہ اس کو لاؤ اور جکڑ دو ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو. اب یہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کیوں ہے؟ یہ سورہ حاقہ میں ہے یا سورہ قیامہ میں یہ آیت ہے. 70 ہاتھ لمبی زنجیر کا کیا مطلب ہے, کیا کنایہ ہے؟ اس انسان نے 70 سال کی زندگی گزاری اور سب کی سب جہالت و غفلت میں گزاری. کون سی چیز اس کے لیے زنجیر بنی ہے؟ اس کی اپنی زندگی. یعنی وہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہے جو اب آگ بن چکی ہے, وہ 70 ہاتھ لمبی زنجیر کیا ہے؟ وہ زندگی جو غفلت اور جہالت اور ظلمت اور کفر و شرک میں گزری ہے. تو آخرت فقط اور فقط کیا ہے؟ انسان کے علم, عمل, ایمان. یعنی اسی جیسے قرآن کریم میں بیان کیا کہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے قرآن کریم کی آیتوں میں کہ جزائے عمل کا ذکر ہے. جب جنت کی بات کی نا, ان کے اعمال کی بہترین جزا ہے. کیونکہ حقیقتاً جو انسان کا اخلاص اور تعلق با خدا ہے, روزے کے حوالے سے آپ اس جملے کو یاد کریں جو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, کیا ہے یاد کر سکتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہی, صوم میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی قرآن کریم نے حقیقتاً اس اجر و جزا کا ذکر ہی بہت کم کیا ہے, بہت کم کیا ہے کہ جو ایمان اور محبت اور اخلاص کی جزا ہے انسان کی اور مومن کی. کیونکہ وہ کسی بھی ان ٹرمز میں میجریبل ہی نہیں ہے, جنت کی نعمتوں کی ٹرمز میں میجریبل نہیں ہے انسان کا خدا سے محبت اور تعلق اور اخلاص. اس لیے کبھی ایک جملہ یہ کہا کہ فلا تعلم نفس ما قرت ما اخفی لهم من قرت اعین, کہ کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے, مخفی رکھا گیا ہے. اخفی لهم من قرت اعین. تو یہ بات کہ تو اسی طریقے سے جو آگ ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ انسان کا جو غصے میں اس کے وجود جو جھلسنا شروع ہو جاتا ہے, یہ آگ وہی ہے جو آخرت میں قیامت کی آگ کی شکل میں آئے گی سامنے. اس میں جو سب سے, یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے غصے کی حالت میں, کہ جس کی وجہ سے اس کو ایک بڑی مہلک اور خطرناک بیماری نفس کے طور پر بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ بعض اوقات انسان اپنے غصے سے مغلوب ہو کر مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے غضب میں خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت دفعہ انہیں کہ جیسے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے امتحانات سے محفوظ رکھے, کیونکہ اب ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ کمزوری ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ جیسے جنگیں جن علاقوں میں ہوتی ہیں اور جہاں لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کے اپنے گھر والے قتل ہو جاتے ہیں اور گھر بار لٹ جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایمان پر قائم رہنا, یعنی کہ اس جگہ پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ اس کرسچن ورلڈ میں سب سے زیادہ خدا سے بغاوت شروع ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, کہ ان کے عوام جہاں کے جب اس قسم کے لوگوں نے آ کے یہ نظریہ رکھا کہ خدا نہیں ہے, عوام نے قبول کر لیا ایک بڑی تعداد نے کہ نہیں ہے. کیوں قبول کر لیا؟ اس لیے کہ ان کی اپنے نظروں کے سامنے ان کے اپنے گھروں کی اور شہروں کی اور سب چیزوں کی ایسی تباہی ہوئی تھی, حالانکہ ان کی نظر اس دوسرے پہلو کو نہیں دیکھ رہی تھی. یعنی وہ دوسرا پہلو کہ جب تم خدا کے رستے کو چھوڑ دیتے ہو تو خدا پہلے تمہیں ایک طویل عرصے تک مہلت توبہ دیتا ہے, طویل عرصے تک تمہارا انتظار کرتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ, اور پھر اس کے بعد یہ مصیبت تمہارے سر پہ آتی ہے, اور پھر بھی خدا منتظر رہتا ہے کہ اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد اب تم پلٹتے ہو یا نہیں. اس پہلو کو نہیں دیکھتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا زیادہ, اور یہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہو یا نہیں, لیکن میں نے جو دیکھا ہے 19th century کا بھی لٹریچر ان لوگوں کا اور 20th century اور اس کا بھی, کہ لیٹ 19th century سے ان کے معاشرے کے جو صاحب نظر افراد تھے انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ یورپ جو ہے وہ بارود کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں پر جتنے بھی مملکتیں ہیں یہ سب بہت ہی زیادہ بدنیت ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برا کرنے, وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں لیٹ 19th century میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور مڈ 20th century تک آ کے پھر یہ ورلڈ وارز بھی ہوئے, تباہی. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہمارے یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر, ان تمام مراحل پر کہ جب انسان جینوئنلی ایک مصیبت سے دوچار ہو جائے, اس وقت پھر اس میں وہ غیظ و غضب کی ایک آگ بھڑکتی ہے اور وہ شیطان وہ چنگاری لے کے بیٹھا ہوا ہے, جہاں اس کو وہ مواد دکھے گا وہ چنگاری وہاں پھینک دے گا, جہاں جھلسنے والا جلنے والا اس کو میٹر نظر آئے گا وہ چنگاری وہاں ڈال دے گا. تو اس سے فرماتے ہیں کہ اس چیز سے بہت زیادہ ہمیں خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ نعوذ باللہ انبیاء اور مقدسات کو برا بھلا نہ کہنا شروع ہو جائیں غصے میں. اور اس قسم کی باتیں واقعات میں ہوتی ہیں کہ غصہ کر رہے ہیں بیوی پر بچوں پر, اب اس نے کہا میں تم کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں, میں قرآن بیچ میں قرآن بھی پھینک دیا اٹھا کے, مطلب یہ ایسے میں کوئی آپ کو افسانہ نہیں کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ بالکل ریالٹی میں ہے کہ وہ اس حد تک انسان مغلوب ہو چکا ہے اس جذبے سے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک, یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے. کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ایو شیئن اشد من الغضب, کہ غصے سے زیادہ کون سی چیز اشد ہے, شدید شدت رکھتی ہے. الرجل لیغضب فیقتل النفس التی حرم اللہ, کہ اگر انسان غضب سے مغلوب ہو جائے تو اس نفس کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتا کہ جس کا قتل حرام ہے. اور ویقذف المحصنہ, اور ایک پاک دامن عورت پر بچلنی کا الزام لگانے میں دیر نہیں کرتا. اور آپ اگر, یعنی کہ یہ دو مثالیں امام علیہ السلام نے کیوں دی, کہ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں. یعنی ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانا بد کرداری کا اور ایک محترم نفس کو قتل کر دینا, یہ بہت بڑے گناہوں میں سے, گناہان کبیرہ میں سے. یعنی گناہان کبیرہ میں بھی, اور اس میں ایک ہمارے عارف بزرگ گزرے محمد تقی آملی, جو مرزا علی قاضی کے بالکل پہلے بیچ کے شاگردوں میں سے تھے, ان کی ایک کتاب ہے تہذیب نفس پہ, بہت اچھے, اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے ذریعے سے تہذیب نفس کے کو سمجھایا ہے. تو وہاں پر ایک بات وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روایتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہیں, کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو صغیرہ گناہ خدا معاف کر دے گا. تو انہوں نے کہا صغیرہ کبیرہ کیا ہے, کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ تو ایک انہوں نے بات لکھی تھی اور کافی مضبوط بات ہے وہ, کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کا مداوع ممکن نہ ہو سکے. مداوع سمجھتے ہیں, جس کو کمپنسیٹ نہ کیا جا سکے. تو اگر ایک نفس محترم کو قتل کر دیا جائے, اس کی زندگی واپس لا سکتے ہیں؟ یعنی چلے ایک انسان ایسے ہی ہے, کوئی اگر گناہگار ہے وہ, لیکن اگر نفس محترم ہے, اگر اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی زندگی آ سکتی ہے واپس؟ اور اگر یعنی اس کو آگے جا کے یوں دیکھیں کہ وہ انسان جو مومن تھا, وہ اپنی زندگی میں جتنی عبادات کرنے والا تھا, جتنی نیکیاں کرنے والا تھا, جتنے اچھے کام کرنے والا تھا, اس قتل کرنے والے نے اس سب کے آگے دیوار کھڑی کر دی, اس کی ذمہ داری کہاں جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ, گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس کا کمپنسیشن پاسبل نہیں ہوتا. اور یہ کافی اچھی اور مضبوط بات ہے. اور یعنی ان دونوں باتوں کو آپ اس پیمانے پہ رکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی پاک دامن عورت کی عزت خراب کر دی جائے تو عزت خراب ہونے کے بعد واپس نہیں آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر قتل کر دیا جائے تو انسان کی زندگی نہیں لوٹائی جا سکتی قتل کرنے کے بعد. تو غصے کی حالت میں انسان یہ سب کچھ کر جاتا ہے. تو زیادہ تر بڑے فتنے اور برے امور اسی غصے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں. تو بات واضح ہو گئی غصے کے حوالے سے. انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ بات اگلی دفعہ کریں گے. میں چاہ رہا تھا کہ روزے کا, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے کہ بنیادی زور ایک تو قرآن پر ہے اور دوسرا تقویٰ پر ہے, تو ہم تقویٰ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کچھ یاد دلا دیں. اور اس پر بات چیت تو ہو چکی ہے تقویٰ کی تعریف, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکشن کے موڈ میں لے آئیں تو آئی تھنک کہ کافی اچھا رہے گا. کہ سب سے پہلے تقویٰ کی تعریف, تعریف ہے تقویٰ کیا ہے؟
جی یعنی جیسے کوئی خاردار چیز اس سے بچ کے
نکلے. وہ جی ہاں, اتقے یا وقع کہ اس سے چیز, یعنی کہ جو اس میں یہ مثال وہاں پہ دی جاتی ہے کہ جیسے عرب جو تھے وہ جب صحرا میں چلتے تھے تو ننگے پیر بہت ہوتے تھے, تو صحرا کی ریت میں مٹی کے رنگ کے کانٹے ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتے تھے, تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اتقے, اتقے یعنی بچ کے چلو. تو اس میں, اس کے اندر, اس ڈیفینیشن میں پہلو یہ ہے کہ وہ گناہ, یعنی بڑے گناہ سے بچنا تقویٰ نہیں ہے, بلکہ وہ گناہ کے جو آپ کے رستے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, چھپے ہوئے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں اور بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے. یعنی انسان اتنا واچ فل رہے کہ ان کانٹوں کو پک کرے, ڈیٹیکٹ کرے, آئیڈینٹیفائی کرے اور بچ کے چلے. ٹھیک ہے, اس تعریف کے تحت تقویٰ یہ, تقویٰ کا یہ معنی. یعنی تقویٰ کا معنی حرام سے, اور تقویٰ کے بارے میں ایک بہت خاص بات ہم نے کیا بیان کی تھی کہ تقویٰ صفت ہے, عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے خاص بات ہے کہ تقویٰ صفت ہے, عمل نہیں ہے, کوالٹی ہے, نفس کی کوالٹی ہے. اور وہ کون سی کوالٹی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس حالت میں پائے کہ میں اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں. جس انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے وہ کیا ہے؟ متقی. ٹھیک ہے, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صفت جو ہے اس کی ہمیشہ گریڈنگز ہوں گی, انٹینسٹی ہوگی. اس صفت کی انٹینسٹی کی کوئی لمٹ ہوگی کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں؟ اس کی کوئی لمٹ ہوگی؟ بتائیں, لمٹ نہیں, پاسبل ہے. یعنی خدا کی نظروں کے سامنے ہونے کی کیفیت جو ہے, کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی معرفت انفینٹ ہے. آپ جب کسی کے بھی سامنے موجودگی کا احساس کرتے ہیں تو اس کی معرفت کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جتنا آپ سمجھتے ہیں, ایسے مثال کے طور پر کہ ایک کیمرہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کیمرہ جو یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کارنر کو نہیں کیپچر کر رہا, اس کارنر کو کر رہا ہے. تو اگر کوئی بھی کام بچ کے کرنا ہوگا تو وہاں جا کے کریں گے, نہیں بالکل نارمل ہے تو یہاں بیٹھے رہیں گے. تو یعنی اس کی معرفت آپ کو وہ کر رہی ہے نا, آپ کے تقویٰ کے معیار کو ڈیٹرمن کر رہی ہے. تو خدا کی معرفت لامحدود ہے. یعنی جتنا ایک بندے کی خدا کے ساتھ معرفت اور تعلق اور آگہی اور شعور اور بندگی بڑھتی جاتی ہے, اس کا تقویٰ اسی لحاظ سے ایلیویٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اس بات کو قرآن نے کیسے سمجھایا؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یعنی تم میں جو جتنا زیادہ با تقویٰ ہے اتنا زیادہ با کرامت ہے. ٹھیک ہے, نو لمٹ. یعنی جتنا زیادہ تم اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنی زیادہ تمہاری کرامت بڑھتی چلی جائے گی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہ سورہ تغابن کے آخر میں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تقویٰ, کیونکہ ہم اس جملے کو بار بار دہراتے تھے کہ رمضان میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, لیکن وہی جیسا میں نے کہا کہ وہ سبق کا پہلا چیپٹر جو ہے نا انٹرو والا, وہ پڑھتے رہتے ہیں بار بار, اس کے آگے نہیں جاتے. یعنی کیا مطلب تقوم, کیا مطلب متقی ہو جاؤ, یعنی کیا ہو جاؤ؟ تو یہ بات آپ سمجھ گئے, تقوی کی تعریف سمجھ گئے. تقوی صفت ہے. تقوی وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان سے کون سا عمل سرزد ہوتا ہے, کہ انسان ہمیشہ اپنے کو حرام سے بچاتا ہے, غلط کاری سے بچاتا ہے. وہ صفت ہے. تقوی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی جب قرآن کریم کہہ رہا ہے لعلکم تتقون روزے والی آیت میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو حقیقتاً ایک ایسے میدان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس میں سیر و سفر لامتناہی ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور سورہ تغابن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں. جتنی استطاعت ہے محنت کرو اتنا تقوی نصیب ہوگا. جتنا تقوی تمہیں ملے گا اتنے کیا ہو جاؤ گے؟ باکرامت ہو جاؤ گے. نو لمٹ. تو یعنی کہ اگر روزہ تقوی کے پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے, تو اس سے ایک بات ہم کو ایک اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے روزے کی کوالٹی کو جتنا زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے تقویٰ کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. یعنی روزے کی کوالٹی بھی انفیکٹ انفینٹ ہے, کہ آپ اس کے اپنے روزے کے معیار کو کتنا بلند کر سکتے ہیں. تو خدا نے روزے کو کس سے جوڑ دیا؟ تقویٰ سے جوڑ دیا. تقوی کے بارے میں یہ بات بیان کر دی کہ تقوی کا معیار لامحدود ہے. جتنی استطاعت اوپر لے جاؤ, جتنا اوپر لے جا سکتے ہو اتنی کرامت مل جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا, یہاں پر دیکھیں ایک اور بہت بہت لطیف پہلو. سورہ حج، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کے جب بات ہو رہی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، یہ جو تم قربانی کے جانور انہیں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو، اور جو سنت جاہلیت تھی کہ اس کے گوشت کو لے کے کعبے کی دیوار پہ ملتے تھے کہ گویا خداؤں تک اپنی قربانی پہنچا رہے ہیں، تو اس کی بھی نفی کی گئی. اور ظاہر ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ لفظ وہی ہیں لیکن ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہے. لن ینال اللہ، نہیں پہنچتے اللہ تک، لحومہا ولا دماؤہا، ان کے خون اور گوشت، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تم میں سے تقوی ہے، تمہارے اندر جو تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے. تو اگر آپ اس کو روزے کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جسمانی پہلو ہے روزے کا وہ نہیں پہنچتا خدا تک. یعنی جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو روزے کا معیار کیسے بلند ہوتا ہے؟ بھوک پیاس روزے کا معیار بلند نہیں کرتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ ہم اس میں متوجہ ہوں گے، جتنا زیادہ دقت کریں گے، جتنا زیادہ اطاعت خدا میں اپنے وقت کو صرف کریں گے، جتنا زیادہ معصیت خدا سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جتنا زیادہ اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ رکھیں گے، اتنا ہی کیا ہوگا، روزے کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا. آپ ان سب کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپس میں کہ خدا نے جو تقوی کو روزے سے کنیکٹ کیا، آپ دیکھیں کہ تقوی کو آپ دیکھتے جائیں اس سے آپ کو روزے کے حوالے سے کتنی معرفت ملے گی کہ یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتے اللہ تک. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم نے اتنا بھوکے پیاسے رہ لیے یا جسمانی ظاہری، اس کی اپنی ایک قیمت خدا دے رہا ہے یقیناً، یعنی عبادات میں جو جسمانی مشقتیں ہیں اس کی خدا جزا دے رہا ہے، لیکن صرف جسمانی مشقت معیار کو بلند نہیں کرتی ہے. معیار بلند ہوتا ہے انسان کے للہیت سے، انسان کے اخلاص سے. میں آپ کو آخر میں تین آیتیں، اور شاید ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں لیکن بس جیسے میں نے کہا کہ میں اس کو یاد دلانا چاہ رہا تھا ماہ رمضان کی مناسبت سے، کہ یہ سورت جو ہے بڑی عجیب سورت ہے. یعنی کہ اس سورت کا انسان کو حقیقتاً اسلوب ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق 65. شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے پیغمبر جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو اس طریقے سے طلاق دو کہ وہ عدت تک اپنے آپ کو یہ رکھیں. یہ سب باتیں. اور اس سورے میں بات ہے، نام بھی طلاق ہے، طلاق کے احکام کے، اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور انٹر اسپرسڈ اس میں ہے تقوی. سنے کہ عجیب اسلوب ہے اس سورت کا. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، یہاں بھی بات ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تقوی اختیار کرو. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، اور ان کو ایسے گھروں سے نہ نکال دو، ظلم نہ کرو. بیچ میں تقوی کے ذکر ہے، لیکن یہ بات ہوتے ہوتے ایک دم سے آیت نمبر 2 کے اینڈ سے ایک دم بیان بدلا. وہ تقوی اور نیکی اور احسان اور اس کی بات ہو رہی تھی، اب کیا بات آئی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے، التقوی الہی کو، ٹھیک ہے نا، تقوی الہی، اللہ کے تقوی کو، یجعل له مخرجا، اس کے لیے اللہ قرار دیتا ہے مخرج. مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اور نکلنے کی جگہ جو ہے نا وہ دو عنوان سے آپ سمجھ سکتے ہیں مخرج کو. ایک تو یہ کہ انسان اس زندگی میں کسی پرابلم میں گھر جائے, اس سے خدا نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, اور ایک خود دنیاوی زندگی سے نکلنے کا راستہ, اس دنیا کی زندگی سے نکلنا آسان نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بہت خطرناک زنجیریں لے کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت رسیاں پھینکی ہوئی ہیں اس نے ہمارے اوپر, اور یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے, بڑا بہت ڈینجرس پہلو ہے. اس دنیا کی زندگی سے نکلنا آسان نہیں ہے, تو یہ وعدہ بھی اس میں ہے کہ جو تقوی کو اپنا شعار بنا لے تو خدا ہر مشکل سے, ہر قید خانے سے نکلنے کا راستہ قرار دے گا اس کے لیے. یہ خدا نے اصول کے طور پر, وعدے کے طور پر. اور دوسری بات کیا, وَيَرْزُقْ ہو, اور اس کو رزق عطا کرتا ہے, من حیث لا يحتسب, اور یہ سب مضارع ہے, ٹھیک ہے نا, یرزق ہو یہ مستقبل نہیں ہے, یعنی کرتا ہے اور کرے گا. یرزق ہو من حیث لا يحتسب, ان رستوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو توکل کرے اللہ پر, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے, بس اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ, بے شک اللہ اپنے کام کو بالغ کرنے والا ہے, یعنی انجام تک پہنچانے والا ہے. اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے مومن کے لیے. وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو, تم ظاہری طور سے آنے والی پریشانیوں کو دیکھ کر مضطرب ہو جاتے ہو, تم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ خدا نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کر لیا ہے, خدا نے تمہاری اہانت کر دی ہے, خدا نے تمہاری کسی پرابلم میں ڈال دیا ہے. نہیں, خدا کا ایک امر ہے, یعنی خدا کا ایک ارادہ ہے, ایک پلان ہے تمہارے لیے, اور اگر تم اللہ پر توکل رکھو گے اور اللہ کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتے رہو گے اپنی زندگی میں, تو اللہ تمہارے لیے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گا, بلوغت تک پہنچائے گا, اس پلان کو بالغ کرے گا. لیکن تم کمزوری نہیں دکھانا پھر. یعنی اس کی بہترین مثال قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, بہترین مثال, اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو, کہ یعنی ان کو خدا نے گھر سے نکالا, بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے, کنویں میں ڈال دیے گئے, وہاں سے قافلے کے ہاتھ چڑھ گئے, غلام بن گئے, بازار میں بک گئے, وہاں محل میں آگے تھوڑا سکون نصیب ہوا تھا, وہ عورتیں پیچھے لگ گئیں, اس کے بعد قید خانے میں چلے گئے, ایک عرصے تک قید خانے, یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت, ایک کے بعد ایک مصیبت. لیکن ہر جگہ پر خدا, اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں, ہر جگہ پر خدا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پلان ہے جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اب آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے, کس قسم کا آپ نے میرے لیے پلان بنایا ہے؟ یعنی ہم جیسے لوگ تو یہ کہیں گے آپ کو میرے لیے ساری مصیبتیں سوجی تھی پلان میں, ادھر سے نکالو ادھر ڈالو, ادھر سے نکالو ادھر ڈالو, ٹھیک ہے. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے, بہترین میسج ہے, اگر تم نے اپنے دل کو مجھ سے جوڑ لیا ہے, اگر تم اس کانشیسنیس کے لیول پر آ گئے ہو جسے تقویٰ کہا جاتا ہے, کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں, کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتی, کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی, تو میرا وعدہ کیا ہے, تمہیں کہیں پھنسنے نہیں دوں گا, پھنسا کے ختم نہیں کر دوں گا, نکلنے کا راستہ بناؤں گا, اس جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے, مجھ پر بھروسہ رکھو, میں تمہارے لیے کافی ہوں, اور میں اپنے امر کو بالغ کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے, بلوغت تک. بلوغت آپ سمجھتے ہیں نا, اسے بچہ ہے, بچے کو پروان چڑھاتے 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 جب آپ اسے اپنی پوری قوت جسم و عقل تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. اور جعل اللہ لکل, قد جعل اللہ لکل شئن قدرہ. اچھا, اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل شروع ہو گئے. آیت نمبر 4 سے. 4 کے بعد جہاں سے 4 ختم ہو رہی ہے دوبارہ تقویٰ والی بات پلٹ کے آ گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو تقویٰ الہی کو اپنا شعار بنائے, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. جو تقویٰ کو اپنا شعار بنائے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. کام کو آسان کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کی تھوڑی سی تفسیر ہونی چاہیے. کام نہیں, خدا کہہ رہا ہے من امرہی یجعل لہ من امرہی یسرا, اس کے جو کام ہیں امر ہیں اس بندے کے, اس کو یسر میں سے قرار دیتا ہے, آسان کر دیتا ہے. یعنی دیکھیں اس چیز پہ غور کیجئے گا, انسان اگر کسی مشکل حالت میں آئے اور خدا کی طرف سے اس کو وہ قوت نفس عطا ہو کہ وہ مشکل کام کو گزار دے, یہ فضیلت ہے, یا خدا اس مشکل کو ہی ہٹا دے یہ آسان کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک مشکل زندگی میں درپیش آئی, خدا نے آپ کو وہ توفیق اور ہمت اور بصیرت اور قوت عطا کی کہ آپ نے اس مشکل کو آسانی سے عبور کر لیا, یا خدا نے اس مشکل کو ہی آپ کے رستے سے ہٹا دیا. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے مومن کے لیے, آپ کیا لیں گے؟ پہلی والی صورت لیں گے. یعنی اے خدا تو مجھے اتنا مضبوط اور طاقتور کر دے کہ مشکل میرے لیے آسان ہو جائے, نہ کہ یہ کہ میں ایک کمزور اور بزدل انسان کی طرح کونے میں دبک کے بیٹھا رہا ہوں اور کہوں خدا اس کو سامنے سے ہٹا دے. امام علی علیہ السلام نے کبھی مرحب اور عمر ابن عبدود اور بدر اور احد اور سب میں گھرے ہوئے کبھی دیکھ کے یہ دعا نہیں کی کہ خدا یہ کیا مصیبت آ گئی, فرشتے بھیج ختم کر ان کو, کبھی نہیں کہا نا یہ بات. بلکہ جو طاقت اور زور بازو ہے ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, یہ تقویٰ کے معیار میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر الحمدللہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کے اور اس پر کسی حد تک عمل کر سکیں, یہ تقویٰ. نے خدا کیا کرتا ہے, من امر ہی یسرا, اگر تم متقی ہو خدا تمہیں وہ عزم وہ طاقت وہ قوت و بصیرت دیتا ہے کہ تمہارے لیے مشکل کام آسان ہو جائیں اور تم مشکل کاموں کو آسانی سے انجام دے سکو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, تیسرا بیان, تیسری دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے سورۃ طلاق میں یہی فریز, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو تقوی الہی کو اپنا شعار بناتا ہے, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ اس انسان سے اس کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا, کیا مطلب ہے اس بات کا, يُكَفِّرْ ان ہو سیئات ہی, یعنی انسان خود اپنی برائی کو بھول جائے. اب آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں لیکن یہ حقیقتاً کیا, یو کفر, خدا کفر کفر ان چھپا دیتا ہے, ہائیڈ کر دیتا ہے, ان ہو اس شخص سے, سیئات ہی اس کی برائی کو. یعنی انسان کے نفس میں ہے نا اس کی برائی کے سارے اثرات, اس انسان سے اس کی برائی کو خدا ختم کر دے گا. اب ہم جتنا سمجھیں گے وہ یہی سمجھیں گے اس سے کہ یعنی مغفرت کا عطا کرنا اس طریقے سے کہ انسان سے اس برائی کے تمام اثرات محو ہو جائیں, دھل جائیں, ختم ہو جائیں. لیکن کیا حقیقت ہے, یکفر یہ کس کا نتیجہ ہے, تقویٰ کا. وَيُعَذِّمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کے لیے جو اجر ہے اس کو عظیم بناتا چلا جاتا ہے. يُعَذِّمْ یعنی اجر کو عظمت دیتا چلا جاتا ہے. کہ جو کچھ جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک, اور یہ اس حدیث میں بھی ایک نقطہ لطیف ہے کہ پانچویں امام کی جب شہادت ہوئی تھی تو پانچویں امام کے کچھ اصحاب آئے تھے چھٹے امام کے پاس اور کہا کہ انہیں ہے نا کہ کوئی ذکر کرتے ہیں مرحوم کے بارے میں, تو کہنے لگے کہ آپ کے والد بزرگوار کی ایک فضیلت بہت بڑی تھی کہ وہ رسول خدا سے بلا واسطہ حدیث کو نقل کرتے تھے. یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ قال رسول اللہ, بیچ میں واسطوں سے نہیں, قال رسول اللہ, تو کہ یہ بہت بڑی فضیلت. تو امام صادق علیہ السلام نے اس جملے کو سننے کے بعد کہا قال اللہ عز و جل, کہ تمہیں اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ رسول خدا سے بلا واسطہ حدیث نقل کر رہے ہیں, قال اللہ عز و جل, کہ اللہ صاحب عزت و جلالت فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں ایک خرمے کا دانہ صدقہ کرے, میری راہ میں, آپ سمجھ لیں میری راہ میں, یعنی اخلاص میرے لیے, میں اس کھجور کے دانے کی پرورش کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ کوہ احد سے بزرگ تر ہو جائے, یعظم, یعنی کہ جو اجر ہے جو آپ نے ایک چیز جمع کی, یعظم, اللہ اس کو عظمت دیتا رہتا ہے. جو کچھ متقی نے خدا کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا وہ ویسے کا ویسے نہیں رہتا جیسے خدا کو دیا تھا, اس کو کیا کرتا ہے خدا, اس کو باعظمت بناتا رہتا ہے. یہ سورہ طلاق کے اندر یہ تین جملے اور پھر اس کے بعد طلاق وہی والا ذکر, تو یہ عجیب صورت ہے. اور پھر اس کے جہاں پر یعنی یہ تین چار وہ ہیں, پھر جہاں پر اینڈ ہوتا ہے آیت نمبر 10-11-12 آیتیں ہیں بس, فتقوا اللہ یا اولی الالباب, تقوا کی یتقی 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 تین جگہ, فتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اولی الالباب کے معنی آپ کو پتا ہے, اولی الالباب یعنی کون لوگ, اولی الالباب یعنی قرآن کریم نے کچھ مخصوص ٹرمز یوز کیے ہیں کہ مومنین میں سے بھی کچھ لوگوں کو سیگریگیٹ کیا ہے, باہر نکالا ہے ان کی کوالٹیز کی بنیاد پہ. اولو الالباب کے لفظی معنی کیا ہیں جو تقریباً تمام مفسرین نے نقل کیے ہیں, صاحبان عقل و خرد, مین آف وزڈم. اور میں نے جیسے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر بیان کیا تھا کہ نہیں لسی بالائی بالائی, ہاں نہیں نہیں وہ تو بلا تھی, وہ تو بلا ہے. اولو الالباب یعنی لب, لب یعنی کریم, کہ جیسے اس پر کریم آ جاتی ہے دودھ پر, اور ہم وہ کریم جو ہے وہ اس کا ماحصل ہوتی ہے, کریم کو ہم کہتے ہیں اس کا ماحصل ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کی اصل حقیقت ہے. تو یعنی اسی طریقے سے انسانیت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کریم آف ہیومینٹی ہوتے ہیں, اہل ایمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والوں مومنین کی کریم ہے. وہ کون سے افراد ہیں, وہ اولو الالباب ہیں. اچھا ان کو ہم نہیں تفسیر کریں, اگر ہم نہ کہیں مفسرین, ٹھیک ہے سب یہ کہ وہ صاحبان عقل و خرد ہیں, صاحبان لب, لب جیسے مغز والے, کہ جس میں مغز ہو خالی نہ ہو, لیکن قرآن کریم نے اولو الالباب کی جتنی تعریف کر دی ہے اس کی نظر, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی دوسری تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان فیکٹ کہ اتنا اور اسی اولو الالباب کی ہی آیتوں کو دیکھ کے مجھے پورا وہ جو میں نے اشرح پورا ترتیب دیا تھا عقل پر, کہ اتنی فیسینیٹنگ ہیں اولو الالباب کی آیتیں. اولو الالباب پر ہیں سورہ آل عمران 190, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب, یعنی بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے اختلاف میں، عدلنے بدلنے میں آیات ہیں اولی الالباب کے لیے. اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، چاہے حالت قیام میں ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے اپنے پہلوؤں کے بل بستر پر ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی تذکر بھی ہے اور تفکر بھی ہے. یہ اولو الالباب بہت مجھے فیسینیٹنگ. اور ایک جگہ سے کہ یہ، کیونکہ اولو الالباب کو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ تقوی الہی اختیار کرو. یعنی اولو الالباب ہیں کہ، اور اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس انداز کو، کیونکہ قرآن کریم کے کچھ مخصوص انداز ہیں بات کرنے کے. اگر خدا کسی کو براہ راست مخاطب کرے، ڈو دس، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس سے کوئی سمجھ میں آتا ہے اس انداز سے؟ ڈو دس، معیار. اولو الالباب سے خدا کہہ رہا ہے اے اولو الالباب میرا تقوی اختیار کرو. یعنی اولو الالباب اس معیار پر ہیں کہ خدا ان کو مخاطب کرے، فتقوا اللہ یا اولو الالباب. تو میں بس ایک جگہ سے، کیونکہ اس پہ یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے اولو الالباب کا، لیکن اب متقی کون ہے، متقی کیسے انسان ہونا چاہیے؟ اولو الالباب، یعنی تقوی سے آپ اس مرحلے اور اس معیار پہ پہنچیں.
آپ نے جیسے بولا کہ تقوی کی صفت ہے، صفت
تقوی صفت ہے جی،
اور اس کی انٹینسٹی ہے. تو یہ جو تین یا چار جگہ سورۃ طلاق کے اندر آئی ہے، وہ اس انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ایونچولی اولی الالباب پہ جا رہی
ہے. یہ شاید یہ بات ہو، لیکن آخر میں یہ انہ من یتقی من یتقی، یعنی خدا تین جگہوں پر مختلف اس کے اثرات بتا رہے ہیں. یعنی واٹ آئی ول ڈو ود یو، سورہ طلاق کی آیتوں میں جو یہ تین جگہ ہے نا، اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ خدا نے یہ بتایا کہ جو تقوی میرا تقوی اختیار کرے گا، میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. انہ من یتق اللہ، انہ من یتق اللہ، چار باتیں جو اللہ نے بتائی، چار پانچ، کہ میں اس کو ہمیشہ ہر پھنسی ہوئی حالت سے نکالوں گا، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اس کے امر کو اس کے لیے آسان بنا دوں گا، اس کی برائی کو اس سے چھپا دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اجر کو با عظمت بناتا رہوں گا. بہت کیا کیا بات، اجر کو عظمت دیتا، یعظم لہ اجرا، کہ اس کے لیے اس کے اجر کو با عظمت بناتا رہوں گا. اور پھر اس کے بعد آخر میں فتقوا اللہ یا اولی الالباب، یعنی جو صاحبان خرد ہیں، جو مغز رکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت سارے مقامات پر یہ بات ہوتی ہے کہ اولو الالباب ہوتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر ظاہراً مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ خطاب ہو سکتا ہے بہت وائڈر اسکوپ کا ہو. یہ سورہ رعد کی آیتیں، اس میں بھی اولو الالباب کے بارے میں تفصیل سے آیا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کہ جو باتیں ہم بتاتے ہیں اس قرآن میں، سمجھ میں کس کو آتی ہیں، یاد کون رکھتا ہے؟ جو اولو الالباب ہیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو وفا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور جو چیز مضبوطی سے قائم ہو چکی ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به، جس کا اللہ نے امر کیا اس چیز کو جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے، حساب کی برائی سے خوفزدہ رہتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی، اور یہ کمال ہے. یعنی کہ جس جگہ امام خمینی نے جب صبر پر جب حدیث کی تشریح کی ہے، تو اس جگہ پر آ کے کہا ہے کہ یہ ہمارے حوصلے سے باہر ہے پھر اس کی تفسیر کرنا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وَالَّذِينَ فبرو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, ابتغاء ابتغاء یعنی تلاش کرتے ہوئے وجہ رب کو, یعنی مومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ صبر تین جگہوں پر ہے, معصیت, مصیبت اور اطاعت. یعنی مصیبت کے مقابلے میں معصیت جب سامنے آئے, اطاعت کے موقع پر, تو یہ تین تو انہوں نے بیان کیے وہاں پہ. دیکھا یہ والا جو صبر ہے, کون سا صبر ہے؟ یہ ابتغاء وجہ ربہم, جو اپنے رب کی راہوں کی تلاش میں صبر کرتے ہیں, یہ اولو الالباب. تو یعنی کہ اگر آپ ان تمام آیتوں کو پورا کنیکشن ملاتے چلے جائیں تو یہ روزہ, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روزہ ہم کو کہاں لے جا رہا ہے. اور خداوند کریم نے جو آیت ہے اس میں روزے کی جو غایت ہے اس کو فقط ایک چیز میں کیوں لا کے جمع کر دیا, جوڑ دیا, لعلکم تتقون. اور پھر اس لعلکم تتقون کو جب آپ ایکسپینڈ کرنا شروع ہوں گے نا انشاءاللہ, تو پھر ایک بالکل ایک نئی تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ خدا نے تقوی اور متقی اس کے حوالے سے کیا کیا بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کافی کچھ ہے قرآن میں, لیکن ظاہر ہے اتنا بہت ہے ہمارے لیے.
جی
نہیں, دیکھیں یہ چیزیں جتنی بھی انسان کا جو جرنی ہے, تمام انسانوں کا جو جرنی ہے وہ کنورج ہوتا ہے. یعنی شروع میں انسان ایک بہت بڑے پلین پر اسکیٹرڈ ہے, لیکن اگر ان کا جرنی, ان کا سفر اللہ ہے تو سب بلند ہونا شروع ہوتے ہیں, لیکن سب بلند پیرلل ڈائریکشن میں نہیں ہوتے. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں ماڈل بنا سکیں. وہ سب کے سب بلند ہوتے ہیں ایک نقطے کی طرف, ایک سمٹ کی طرف, اور وہ سمٹ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. درست. تو جتنی بھی انسانوں کی بلندی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان ہے, تقوی ہے, یقین ہے. پھر تقوی کی منزلیں جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں تو پھر اس کو مختلف طریقوں سے کہ انسان صاحب یقین ہے. اولو الالباب کی ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم نے اس کو بالکل علیحدہ سے اور بہت اسپیسیفک وے میں بیان کیا ہے. سورہ آل عمران, سورہ رعد, سورہ زمر, جہاں پر اولو الالباب کے حوالے سے بہت تفصیلی, یعنی کئی کئی آیتوں میں یہ بیانات موجود ہیں. اور جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں نا وہ امیزنگ ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صبر, اس کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس. کہ اگر احادیث میں اور اس میں بھی آپ کہیں تو صبر جو ہے طاعت اللہ فی طاعت اللہ ہے, عن المعصیہ ہے, علی المصیبہ ہے. یعنی معصیت کے مقابلے میں ہے, مصیبت میں گھر جانے میں ہے, اور اطاعت کے موقع پر ہے. اس صبر کا ایک عام مومن کے پاس تصور نہیں ہے کہ خدا کو پانے کا صبر, یہ کون سا صبر ہے؟ یعنی کہ جس کو بعض اوقات ہمارے عرفا نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو مومن حقیقی ہے وہ جب تک اس عالم میں ہے تو وہ اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا مطلوب و محبوب نہیں ہے, اور جو میرا مطلوب اور محبوب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ وہ صبر ہے. فبر ابتغاء وجہ ربہم. ہمارے تو تصور سے بالاتا رہی ہے اس قسم کے صبر کے مراحل و درجات, کہ ہم خدا کو پانے پر صبر کر رہے ہوں اور اس رستے پر ہوں کہ ہاں ایک دن جلد از جلد جلد از جلد. جیسے آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہے جنہوں نے وہ کتاب بھی لکھی, اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, سنا ہے نا؟ یہ بھی تقریباً انہی کے ہم اثر مرزا علی قاضی کے اور انہی کے اس میں تھے. اور آئی تھنک کہ اخون حسین قلی حمدانی ہیں ان کے شاگردوں میں سے تھے، جواد ملکی تبریزی، ان کے انتقال کا یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے پورا ایک مقالہ ہے ان کی جو کتاب ہے ہزار و یک کلمہ، اس میں ان پہ ایسے بزرگ حضرات پر پورے انہوں نے مقالے لکھے، تو لکھا کہ ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ میں رات کو سو رہا تھا، میری آنکھ کھلی اچانک اور میں نے دیکھا استاد کو، یعنی جواد ملکی کو، کہ عرش کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی عرش خدا ہے اس کے سامنے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ہیبت زدہ ہوں کہ اٹھا ہو، میں فوراً رات کو نکل کے بھاگا اپنے گھر سے، اور ان کے گھر کے دروازے پہ میں نے جا کے دستک دی تو پتہ چلا کہ ابھی ابھی انتقال ہوا ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں کچھ کہ قم جو پورا قبرستان ختم ہو گیا ہے، لیکن جواد ملکی تبریزی کی قبر ابھی بھی موجود ہے، جو چھوٹا سا شیخان قم کا ایک رہ گیا ہے احاطہ، جس میں زکریہ بن آدم ہے، زکریہ بن آدم کا وہ جو شیخ قمی کہلاتے ہیں، کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھے، اور انہوں نے بہت کہا تھا کہ یہ یہاں کے اس بستی کے لوگ اچھے نہیں ہیں، میں ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہیں رہو، ہمارے پاس خراسان نہیں آؤ، کیونکہ تمہارا ان لوگوں کے درمیان رہنا ان کے لیے عذاب خدا سے امان کا سبب ہے، اگر تم نکل جاؤ گے یہاں سے تو ان کے لیے بھی خیر نہیں ہے۔ تو جواد ملکی تبریزی، تو یہ جو چیز ہے نا، یعنی کہ یہ وہ زندگیاں ہیں جس کی ہمیں تصور، لقاء اللہ بھی اگر آپ کو موقع ملے پڑھیے گا، دو کتابیں ان کی جو ہیں، ایک المراقبات، شاید میرا خیال ہے یہ بھی اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے، جس میں 12 مہینوں کے حوالے سے انہوں نے پورے اعمال بیان کیے ہیں کہ ہر مہینے میں کیا دعائیں ہیں، کیا نمازیں ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، اور لقاء اللہ بہت زبردست کتاب ہے، یہ پہلی میں نے وہی پڑھی تھی ان کی، سید احمد فہری نے اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی میں۔ تو یہ زندگی بھی، یہ اولوالالباب والی زندگی ہے۔